ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज पूरी बस्ती के लिए बहुत मसर्रत और सआदत का मकाम है कि यहाँ जो दारुल एहसान के नाम से इदारा कायम किया गया है और तहफीजुल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें ये पहली खेप है जिसमें 3 तलबा ने अपने हिफ्ज की तकमील की। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को आगे खूब तरक्कियों से नवाजे और बस्ती का हर हर बच्चा हिफ्ज़ की दौलत से मालामाल हो। ये बड़ी सआदत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को अता फरमाई और हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए इसका एहतमाम और कोशिश करे, तमन्ना करे, उसके लिए मेहनत करे कि मेरे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ की दौलत से मालामाल फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी जाने वाली बहुत बड़ी सआदत है जो किसी को आता होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पाक को सीखें और सिखलाएं। गोया कुरान पाक के सीखने और सिखलाने को सबसे आला अमल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, ला हसद इल्ला फी इस्नैन रजुलुन आताहुल्लाहुल किताब فَهُوَ يَقُومُ بِهِ عَنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ। दो आदमी ऐसे हैं कि उनके ऊपर रश किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज ऐसा बनाया है कि जब किसी के पास कोई नेमत देखता है तो उसके दिल में भी तमन्ना और ख्वाहिश पैदा होती है, काश ऐसी नेमत अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए। किसी के पास अच्छा बंगला देखा, इसके दिल में भी ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई। किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी, इसके दिल में भी तमन्ना और ख्वाहिश पैदा हुई। किसी को ऊंचे मनसब और ओहदे पर फाइज देखा, इसके दिल में भी तमन्ना और ख्वाहिश पैदा हुई। हर नेमत के मुताल्लिक इंसान के दिल में ऐसी ख्वाहिश और तमन्ना पैदा होती है कि अल्लाह ताला ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے. اس کو رشک کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی تربیت کے لیے بھیجا, اس لیے آپ نے امت کو یہ بھی بتلایا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر رشک کرنا چاہیے. کیا کسی کا بنگلہ دیکھ کر رشک کریں, کیسا بنگلہ اللہ مجھے بھی دے دے, کسی کی گاڑی دیکھ کر رشک کریں کہ اللہ اس گاڑی مجھے بھی عطا فرما دے, نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور رات اور دن اسی میں وہ مشغول رہتا ہے, یا تو نماز میں پڑھتا ہے یا سکھلاتا ہے یا اس کے احکام سے لوگوں کو واقف کرتا ہے, گویا قرآن ہی کو اس نے اپنا مشغلہ اور محنت کا میدان بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رشک کیا جائے. ابھی ہمارے جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی. بہت بڑی سعادت ہے جس سے یہ نوازے گئے ہیں, بڑے فضائل ہیں اس کے, آپ سنتے رہتے ہیں, اس کو بیان کرنے کا ابھی موقع نہیں. بہرحال ضرورت ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من قرأ القرآن و عمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ذوؤہ احسن من ذو الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہ. کہ جس آدمی نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کا اہتمام کیا, دیکھو یہاں عمل کی قید ہے. عام طور پر جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں عمل کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں خالی زبانی یاد کر لینا یہ کافی نہیں, عمل کا اہتمام بھی اس کے لیے ضروری ہے. دوسری روایت میں من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه, جس نے قرآن کو پڑھا اس کو محفوظ کیا, زبانی یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا, یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا, تو ایسے آدمی کو ادخلہ اللہ الجنت, اللہ تعالی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کل قد وجبت له النار, اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے. گویا ایک اس طرح کے جس نے حفظ کیا ہو اور عمل کا اہتمام کیا ہے, اللہ اس کی سفارش سے خاندان کے 10 آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے. اس لیے میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے فیملی کے افراد کو گن لیجئے, 10 کے اندر ہے تو ایک کم سے کم حافظ ہونا چاہیے جو عمل کا اہتمام کرنے والا ہو, اور 10 کے اوپر ہے تو 2, 20 کے اوپر ہے تو 3, اس طرح. اور اگر تمام ہی اولاد کو آپ اگر حفظ کا اہتمام کرائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. اب جب کہ آپ کے یہاں یہ ادارہ قائم ہو گیا ہے اور اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے, تو آپ تو پھر تو یوں سمجھیے نہیں کہ مفت میں یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ میں اپنے اولاد کو دینی علم کے اندر لگاؤں یا دنیاوی علوم میں. آج تو اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ دونوں سلسلے ساتھ میں جاری ہو سکتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے لوگ جنوبی افریقہ کے اندر دیکھے, اب تو یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر بھی ہیں, عالم دین ہیں, مفتی ہیں, آرکیٹیکٹ بھی ہیں اور عالم دین ہیں, حافظ ہیں, مفتی ہیں, انجینئر بھی ہیں, عالم دین ہیں, حافظ ہیں, مفتی ہیں, اور گویا دنیاوی ڈگری بھی اس کے پاس ہے اور جو ہے دینی ڈگری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہے, تو اب ضرورت ہے کہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ نے آپ کی بستی پر بھی حجت پوری کر دی اور آپ کی بستی میں بھی یہ ادارہ قائم ہو گیا, اور اب گویا آپ کے لیے بھی یہ دونوں سعادتیں اپنی اولاد کے لیے حاصل کروانا آسان ہو گیا. اس لیے جو پیچھے رہے گا وہ اس کے لیے محرومی کی بات ہے. بہرحال یہ بڑی سعادت کا موقع ہے, اس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یہاں ان پڑھانے والے اساتذہ کو, ادارہ قائم کرنے والے ذمہ داروں کو, چلانے والوں کو, والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کیا. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کرنا یہ بھی بڑی قربانی اور سعادت کی بات ہے. اس لیے اس کا یہ حضرات سب قابل مبارکباد ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ کو حضرت مفتی محمود صاحب نے فرما دیا تھا, اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بہت ضرورت ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر توبہ کا حکم دیا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, ایمان والے سب اللہ کی حضور توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے. کسی سے اگر گناہ ہو گیا تو یہ ایک گناہ, اب اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ دوسرا گناہ ہے. گناہ ہوتے ہی ایک مومن کا فریضہ ہے کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لینے کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا, حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں اللہ کے حضور. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم تھے, گناہوں سے پاک تھے. آپ کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ امت اس کا اہتمام کریں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا, قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک کہ لوگ استغفار کا اہتمام کریں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے, بلکہ آیا ہوا عذاب بھی اجتماعی استغفار اور توبہ کے نتیجے میں دور ہو جاتا ہے. اس لیے آج ان حالات کے اندر ہم لوگ, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا نا, کہ تبصرے کرتے ہیں, کامنٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنے متعلق طے کر لیا ہے کہ ہم کو تو ایسے حالات پیش آنے والے ہی نہیں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. دعا یہی کرنی چاہیے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ہم لوگ بھی بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جو حالات اس ملک کے اندر بھی ہیں, جن لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ اختیارات ہیں اور حکومت ہے, وہ ان کے کیا ارادے ہیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں, جاننے والے جانتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی طاقت اللہ کی گرفت سے ہم کو بچا سکتی نہیں. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں, اور اللہ کی گرفت ہونے پر کہیں پناہ مل سکتی نہیں. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ ہی کی پناہ حاصل ہو سکتی. کوئی پناہ نہیں دے گا فلانی پارٹی، فلانا لیڈر، فلانا کوئی نہیں. اللہ کی گرفت ہوگی تو سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وہ خود اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. ایک چھوٹا سا بچہ جس حقیقت کو سمجھتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. دودھ پیتا بچہ، ماں اس کو مارتی ہے نا تو پھر ماں کے اوپر گرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے پناہ یہی ملے گی. وہ باہر کھا کے بھاگتا نہیں بلکہ اور زیادہ اس کی طرف اور اس کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور خاص طور خاص کر کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا ٹیڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے نہیں ہے. آج کل بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غفلتیں ہو رہی ہیں. لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا بائیں ہاتھ کا کھیل. بڑی سے بڑی رقمیں جو ہے، کسی کے دو پیسے بھی بڑے خطرناک ہیں ہڑپ کرنا. کیا جائے کہ بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینوں کے سودے ہوتے ہیں اور پیسے لے لیے ہیں، اور جب دستخط کرنے کا وقت آتا ہے تو مزید مطالبہ کرتے ہیں، نہیں کرتے گا اتنا اور دے دو. یہ ساری شکلیں جو ہمارے یہاں سماج کے اندر ہو رہی ہے، یہ سب بہت خطرناک ہے. ان حقوق، کوئی بھی صاحب حق ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو اس کا حق بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جیسا مسلمان کا. اس لیے ان سارے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ تو مالی حقوق ہے. رد مظالم کے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے. ہمارا درس ہوتا ہے یہاں سورت کے اندر، بخاری شریف کا آج کل کتاب الرقاق کا درس چل رہا ہے. بخاری کی ایک روایت ابھی آئی، میں نے لوگوں سے کہا دیکھو بہت سوچنے والی بات ہے کہ جہنمی جن مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے نہیں. قیامت کے روز دو پل ہیں. ایک تو پل وہ ہے جو میدان حشر سے سیدھا جنت تک جاتا ہے، وہ تو ہے پل صراط، سب کو اس کے اوپر سے جانا ہے. اور وہ گزرتا ہے کہاں سے؟ جہنم کے اوپر سے. جب لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے تو کافر تو وہیں کٹ کے گر جائیں گے، اور مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں ان کو آنکڑے کھینچ لیں گے اپنے اندر. اور وہ پھر جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، بخاری کی اس روایت میں ہے، سزا بھگت کر جب نکالے جائیں گے تو اس کے بعد جہنم سے نکلنے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر سے وہ جنت کے اوپر جائیں، جنت میں جائیں گے. اس پل پر ان کو روک دیا جائے گا جب تک کہ آپسی حقوق کا معاملہ صاف نہ ہو جائے. اندازہ لگاؤ، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکا پھر بھی جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں جب تک کہ حقوق کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہاں ان کو کہیں اپنے حقوق کا معاملہ ٹھیک کرو، ظالم مظلوم سے معافی مانگے، مظلوم معاف کر دے، یا پھر اللہ تعالی مظلوم کو راضی کر دے. بہرحال جب تک کہ پاک صاف نہیں ہوں گے ان حقوق سے، وہاں تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے. یہ خالی مالی حقوق نہیں، جانی حقوق میں بھی آج کتنے زیادتیاں ہوتی ہیں. گھروں میں ساسیں بہوؤں کے اوپر کتنے مظالم ڈھاتی ہیں. ہمارے پاس واقعات آتے ہیں، سنتے اچھے اچھے، گویا دیندار گھرانے تو دین کا کام کرنے والے، 24 گھنٹے ان کا مشغلہ دین کا کام، لیکن ان کے حالات گھر کے سنتے ہیں، ایسا ظلم ڈھاتی ہیں وہ عورتیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا بات ہے. اور کبھی بہو کا بس چل گیا اور شوہر پر اس کو قابو مل گیا تو پھر وہ ساس کے ساتھ جو ظلم ڈھاتی ہے، وہ بیٹے اپنے شوہر کو ماں باپ کے قریب جانے کا نہ جانے ہی نہیں دیتی، ملاقات ہی نہیں کرنے دیتی، اس کی خدمت سے روک. مطلب یہ کہ جس کو جو موقع ملا، رشتہ داروں کے آپس کے حقوق، باپ اور بیٹے کے اندر لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، قطع رحمی بہت عام ہو گئی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع رحم، پوری قوم جس میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو، اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ یہاں تو گھر گھر میں قاطع رحم موجود ہیں، ایک پر اللہ کی رحمت، سارے ہر گھر میں ایسا ہو تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں، آپس کی لڑائیاں، آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہے نا، آپس کے حقوق کو معاف کرو، تعلقات کو استوار کرو، حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی، کسی سے ناراضگی ہوئی ایک دو دن کے لیے اس سے تعلق ختم کیا، ٹھیک ہے، تین دن سے زیادہ جو آدمی تعلق ختم کرے گا اور اسی حالت میں موت ہوگی، سیدھا جہنم میں جائے گا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ آپسی تعلقات کو بھی درست کیا جائے. معاف ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچ گئی، اس کے پیچھے ایسا پڑ جاتے ہیں، ایسی دشمنی کرتے ہیں. یہ جب سحر کے سلسلے عام ہو گئے، لوگوں کے اوپر جادو کرایا جاتا ہے، معمولی معمولی بات پر ناراض ہو کر پورے گھرانے کو ایسی تکلیف میں کہ ان کی تکلیف کی جب تفصیل سنتے ہیں تو رہا نہیں جاتا، طبیعت بے چین ہوتی ہے، یا اللہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور سالہا سال سے جاری ہے اور وہ گھر والے پریشان ہیں، لیکن اس ظالم کو کوئی احساس بھی نہیں کرنے والا. یہ ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، مسلمان معاشرے میں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کی ایزاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور یہاں تو سب پناہ مانگتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تین مرتبہ فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں. صحابہ نے پوچھا کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے معمون اور محفوظ نہ ہو. پڑوسی کی بات تو دور کی رہی، گھر کے لوگ معمون اور محفوظ نہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں، شوہر بیویوں پر کیسے مظالم ڈالتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. یہاں وہ بیچاری بے زبان ہے، آپ کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے، لیکن قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کر کے اپنی عاقبت کو برباد کیا ہے. اس لیے یہ ساری شکلیں جتنے بھی ہیں ان کو آپسی حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جس بیماری میں حضور کا انتقال ہوا، شمائل کی روایت ہے کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری تھی جس میں آپ کا انتقال ہوا، شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد کی بیماری تھی، آدھ سیری جس کو کہتے ہیں، آدھا سیسی بولتے ہیں اپنے گجراتی کے اندر، تو بہرحال آپ نے اس کی وجہ سے اپنے سر پر کپڑے کی پٹی بندوا رکھی تھی. حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندی ہوئی تھی، آپ نے مجھے کہا اے فضل ذرا اس کو کس کے باندھ دو. میں نے اس کو کس کے باندھ دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میرے کندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ. حضرت فضل کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے گیا، کہا مجھے ممبر پر بٹھاؤ، ممبر پر بٹھایا، کہا سب لوگوں کو بلاؤ، مسجد تو خالی تھی، سب لوگوں کو بلاؤ. فضل کہتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں اور اعلان کیا، سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، مسجد کھچاکچ بھر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگوں، میں نے اگر تم میں سے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کا مالی حق میرے اوپر ہو، میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، مالی حق کا بتاؤ، میں اس کو ادا کروں گا. آپ نے باقاعدہ اعلان کیا، بار بار اعلان کیا، یہ مت سمجھنا کہ ہم اگر ایسا کریں گے، آپ فرماتے ہیں، مت سمجھنا کہ اگر ہم اپنا حق وصول کرنے کے لیے ایسا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. نہیں نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا, خوش ہوں گا. اور پھر جو ہے نا اس وقت ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا میرے 3 درہم ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جھٹلاتا تو نہیں لیکن پوچھتا ہوں کیسے. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا تھا حاجت مند, آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے کہا اس کو دے دو تو میں نے 3 درہم دیے تھے. وہ بات حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمائی کہ 3 درہم دے دو. یہ یہاں مردوں کو نمٹانے کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور تمام عورتوں کو جمع کیا, مدینہ کی تمام عورتوں, اور ان کے سامنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح, یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے ہیں. یہ وفات سے پہلے کا قصہ ہے, اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپسی حقوق ہی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مظلوم کی بدعاؤں کو رد نہیں کرتے. یہ جو لوگ کسی کا حق مارا جاتا ہے, اب کسی نے پیسے لیے, اب بیچارہ ایک غریب آدمی بڑی محنت سے پیٹ کاٹ کر کے اس نے جو ہے نا 50,000 1,00,000 جمع کر دیے کسی مولوی نے, اب وہ کوئی تاجر آئے مولسا لاؤ ذرا میں اس کو لگا دیتا ہوں آپ کو مہینے میں تو 5,000-1,000 تو مل ہی جائیں گے نفع میں. وہ بیچارہ مولوی اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا, دے دیا پیسے, ایک آدھ مہینے 2 مہینے تک تو ہوا اور اس کے بعد انگوٹھا بتا دیا. اب جس آدمی نے بھوکے رہ کر پیٹ کاٹ کر کے یہ رقم جمع کی تھی, اب اس کو جب اپنے یہ 50,000 اور 1,00,000 جو ہے نا دیکھے گا کہ یہ تو ہاتھ سے گئے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. وہ مظلوم بد دعا کرے گا تو کیا یہ بچے گا؟ یہ آدمی نہیں بچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف کی روایت, اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, مظلوم کی بد دعا سے بچیو, اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے, سیدھی پہنچتی. آج کل ہم نے مظالم اتنے ڈھائے ہیں کہ مظلوم کی بد دعائیں پتہ نہیں کتنی ہیں جو وہاں پہنچی آسمان پر, اور توبہ اور استغفار کا تو اہتمام ہی نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر ایسا نہیں آ سکتا, بلکہ ہم بھی ایسے حالات میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, لیکن ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے معاملات کو صاف کیا جائے. یہ کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اس لیے اس کا اہتمام کرو, ہر بستی میں توبہ اور استغفار کا بھی, اور آپسی بھائی کتابوں میں مسئلہ بتایا ہے کہ بارش اگر رک جائے تو بارش کی لیے نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے بستی کے باہر جا کر کے, اور بارش کی دعا کی جاتی ہے. وہاں یہ لکھا ہے کہ جانے سے پہلے آپسی حقوق کو کیا کر لیا جائے, درست کیا جائے, اس لیے کہ آپسی حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے, اور صدقہ اور خیرات کیا جائے. تو ایک بارش ایک مصیبت, حالانکہ یہ تو ہم تو بشمار مصائب کا شکار ہیں. ضرورت ہے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے, اور ہر بستی میں لوگ خوب اس کی طرف توجہ کریں, دعاؤں کا اہتمام. ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے لیے بھی ہم بحثیں تو بہت کرتے ہیں, چرچا بہت کریں گے, 1-1.5 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ, لیکن ان چرچا کرنے والوں سے پوچھیں گے دعا بھی کی؟ 2 منٹ کے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے. حالانکہ چرچا نہ کریں, دعا کا اہتمام کریں, یہ ہے اصل فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے یا نہیں اس کا اہتمام؟
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارک تعالی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. اے اللہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین کیا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے, اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ اس ادارہ دار الاحسان کو بے انتہا قبول فرما. اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اراکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما, ان کی حمایت اور حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما. شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اللہ جو لوگ ان کے درمیان اللہ بغض اور عداوت کے بیچ بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ آج کی اس بابرکت مجلس کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے اطراف و جوانب سے اس امید پر آئے ہیں کہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ ملے گا. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.